اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا، سلام قبول فرمائیے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ختم نبوت کے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے دین اسلام کے احکام و فرامین کی بعض خصوصیات کی جانب اشارہ کیا تھا، اور آج کے اس پروگرام میں ہم ختم نبوت اور دین اسلام کے دوام اور اس میں زمان و مکان کے تقاضوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کا ایک اہم جز شمار ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں کہ جن کی آمد سے ماضی میں نازل ہونے والے الہی و آسمانی ادیان کی تکمیل ہوئی اور بعثت انبیاء کا سلسلہ منزل کمال تک پہنچ گیا۔ کسی خاص زمانے یا جگہ کے لیے آنے والے ادیان کے برخلاف اسلام ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے نجات کا پیغام لایا ہے، اور اس میں قیامت تک کے لیے ایک پروگرام اور مکمل ضابطۂ حیات پیش کیا گیا ہے، اور زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ آپ کی آمد سے باب نبوت بند اور سلسلہ نبوت و رسالت مکمل ہو گیا۔ یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ ایک بعد دیگرے انبیاء کی آمد کی ایک وجہ وہ تحریفات تھیں کہ جو انبیاء کی تعلیمات اور دین میں پیدا کر دی جاتی تھیں۔ انسانی مداخلتوں کے باعث گزشتہ ادیان میں بدعتیں شروع ہو جاتی تھیں اور ان کی تعلیمات میں تحریف کر دی جاتی تھی۔ نتیجے میں گزشتہ ادیان میں انسان کی ہدایت و رہنمائی کی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ جب انسان کا شعور بیدار ہوا تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ دینی تعلیمات کو تحریف سے بچائے اور محفوظ رکھے، جس کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی، اور یہ وہی تبدیلی ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے دور میں رونما ہوئی، اور پھر اس کے بعد تجدید رسالت یعنی کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اسی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دوسرے انبیاء کے زمانے سے ممتاز ہے، کیونکہ اس دور میں انسان نے بتدریج فکری شعور کے مرحلے میں قدم رکھا اور ختم رسالت کے حالات فراہم ہوئے۔ دوسری جانب تمام گزشتہ انبیاء پر ایمان در حقیقت ایک تاریخی سلسلے پر یقین رکھنا ہے کہ جو انسانی معاشرے وجود میں آنے کے بعد سے ہی موجود رہا ہے اور حق کی آخری کامیابی تک جاری رہے گا۔ اگرچہ بعض مواقع پر ہم انبیاء الہی کی شریعت و قوانین میں بعض تبدیلیاں دیکھتے ہیں، تاہم ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن سب کی بنیاد و اساس ایک ہے۔ قرآن کریم نے نہ صرف ماضی کی کتابوں کی مخالفت نہیں کی بلکہ متعدد آیتوں میں سابقہ انبیاء کی تصدیق کی ہے اور عالم بشریت کے ان ہادیوں کی کوششوں کو سراہا ہے۔ قرآن کریم میں تمام انبیاء کا احترام سے ذکر کیا گیا ہے۔ دیگر انبیاء اور پیغمبر اسلام کی رسالت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کا پروگرام عارضی ہے، لیکن اسلام کا گنا قدر نظام ایک ایسا نظام حیات ہے کہ جو تمام انبیاء ما سبق کی تعلیمات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور نبوت کی تکمیل کرتا ہے۔ اس طرح ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مکمل ضابطۂ حیات حاصل ہو گیا تو پھر نئے پیغمبر کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ مثال کے طور پر یہ فرض کریں کہ آثار قدیمہ کے ماہرین کسی مقام پر ماضی کے آثار کا پتہ لگانے کے لیے ہر طرح کی کھدائی اور تحقیقات کا کام انجام دے چکے ہوں اور ہر چیز ظاہر ہو چکی ہو، تو پھر نئی کاوشوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح جب نبوت و رسالت بھی کمال کے تمام مرحلے طے کر کے آخری درجے پر پہنچ چکی، انسان فکر کے تمام مبہم و تاریک پہلو واضح ہو چکے اور ہر راہ طے کی جا چکی، تو پھر کسی نئے نبی و ہادی کی آمد کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ختم نبوت کے سلسلے میں ایک واضح مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبوت ایک ایسے گھر کی مانند ہے جس میں تعمیری کام مکمل ہو چکا ہے اور اس میں صرف ایک اینٹ رکھنا باقی ہے، اور میں وہ آخری اینٹ رکھ رہا ہوں۔ ہرچند انسانی فکر و شعور کی بالدگی کے دور میں انبیاء الہی کی پیغام وحی پہنچانے کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، لیکن انسان اور عالم غیب کے درمیان مانوی رابطے اور اعلیٰ انسانی درجات و مرتبے تک پہنچنے کی راہیں بند نہیں ہوئی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب تک زمین پر انسان باقی ہے اور زندگی گزار رہا ہے، اس وقت تک الہی ہدایت رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ممکن ہے بعض لوگ سوال کریں کہ جو دین بشریت کی نجات کا آخری نسخہ ہے، اس میں اس دین پر باقی رہنے کے ساتھ ہی تاریخی اور سماجی حالات سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے مختلف حالات میں زندگی گزارنے کے طریقوں کا تعین کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ باوجود اس کے کہ زمانے کے حالات اور تقاضے بدلتے رہتے ہیں، تاہم ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اور نیچر کے تمام حقائق تبدیل ہو جائیں، بلکہ اسی متغیر دنیا میں کچھ ثابت و پائیدار حقائق موجود ہیں کہ جن میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی ہے اور ہر طرح کی فرسودگی سے محفوظ ہیں۔ کیا زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ قانون علت و معلول جیسے انسانی فکر کے عقلی اصول باطل ہو جاتے ہیں یا منسوخ ہو جاتے ہیں؟ کیا عدالت و انصاف، جوان مردی و مردانگی، نیکی و بھلائی اور عفو و درگزر جیسے اچھے صفات اس وجہ سے فرسودہ اور منسوخ ہو جاتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں انسان نے انہیں اہمیت دی ہے؟ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ حقائق ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور انہیں اصولی طور پر ان کا زمانے کے عناصر اور پیرامیٹر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب ہم ان اصولوں کا جائزہ لیں گے جو اسلام میں قانون سازی کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اسلام نے ان کی مدد سے دین اور حیات بشر کے لیے ثابت اور قابل تبدیل و تغیر زمروں کو ایک دوسرے سے مربوط کر دیا ہے۔ مقتضیات زمانہ یعنی زمانے کے تقاضوں کے ساتھ اسلام کی ہم آہنگی کی میزان کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں دین کو تشکیل دینے والے اجزاء کا، کہ جو عقائد، اخلاق اور احکام پر مشتمل ہیں، جائزہ لینا پڑے گا، تاکہ پتہ چل سکے کہ ان میں سے کون سے اجزاء میں تبدیلی و تغیر فرض کیا جا سکتا ہے۔ اصول عقائد کچھ واضح، ثابت اور قطعی امور ہیں، اور کسی بھی حالت میں ان میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمہ دینی اصول اور عقائد میں تبدیلی غیر ممکن ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت دین اسلام کے مسلمہ ارکان ہیں، اور کسی بھی حالت میں ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ در حقیقت تمام ادیان الہی ایک دین، اصول، بنیاد اور حقیقت کے حامل ہیں۔ واحد ممکنہ تبدیلی جو دینی عقائد میں رونما ہو سکتی ہے، وہ دینی شناخت و معرفت کے طریقوں میں ہوتی ہے، نہ کہ خود دین میں۔ اخلاقی اقدار کے سلسلے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پر اصول و قواعد ناقابل تبدیل ہیں۔ ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد، عدل و انصاف، صحیح کام کی انجام دہی، جوان مردی اور محبت و دوستی ہمیشہ مطلوب و پسندیدہ سمجھی گئی ہے، اور ظلم و جاہریت، دوسروں کے حقوق کی پامالی، چوری اور دوسروں کے مال کو غصب کرنا ہمیشہ ہی برا اور ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ صدیوں تک جھوٹ بولنا برا ہے اور دوسری صدیوں اور زمانوں میں اچھا ہے۔ لہذا زمانے کی گرد اخلاقی اصول اقدار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ البتہ اخلاق کے میدان میں ممکن ہے بعض جزئی اور فرعی چیزوں میں استثناءات موجود ہوں۔ مثال کے طور پر سچ بولنا ایک پسندیدہ امر ہے، لیکن اگر سچ بولنے کی وجہ سے کسی بے گناہ انسان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے تو ناپسندیدہ اور نامطلوب ہے، کیونکہ انسانوں کی جان کی نجات زیادہ اہم مصلحت ہے اور افضل ہے۔ دینی احکام و قوانین کے سلسلے میں کہنا درست ہے کہ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ احکام و قوانین ثابت ہوتے ہیں اور کچھ میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کے ثابت و پائیدار اصول میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے نماز، روزہ یا اسلامی سرزمینوں کے دفاع کی ضرورت۔ لیکن اسلامی ملک یا سرزمین کے دفاع کے طریقہ کار میں تبدیلی ممکن ہے، اور ممکن ہے کہ وہ وقت و جگہ کے صورتحال کے پیش نظر اس میں تبدیلی کر دی جائے۔ قرآن کریم کے سورہ انفال میں ارشاد ہوا ہے، اور تم سب ان کے مقابلے کے لیے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو، جس سے اللہ کے دشمن اپنے دشمن اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے، سب کو خوفزدہ کر دو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ہمیشہ تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت کے مطابق مسلمانوں کو دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے افرادی قوت اور اسلحوں وغیرہ کے لحاظ سے پوری طرح تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ آیت ہر دور اور زمانے کے مسلمانوں کے لیے ایک حکم ہے، البتہ نزول قرآن کے دور کے لیے ایک خاص حکم بھی دیا ہے۔ در حقیقت عسکری آمادگی کے مجموعی مفہوم کو اس دور کی ضرورت کے مطابق ایک واضح مثال کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ آج کے دور میں میدان جنگ میں گھوڑے کا کچھ زیادہ کردار نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں مجاہدین کے لیے ایک اہم وسیلہ شمار ہوتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور کی جنگی آمادگی کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ اس آیت کی بنیاد پر ہتھیار اکٹھا کرنے اور جنگی آمادگی پیدا کرنے کا مقصد دشمن کو ڈرانا اور مسلمانوں کے خلاف جاہریت اور ان پر حملے سے باز رکھنا ہے۔ ماضی میں گھوڑا، تلوار، نیزہ اور ڈھال جنگی ساز و سامان کا حصہ شمار ہوتا تھا اور دفاعی حیثیت کا حامل تھا، لیکن آج کے دور میں جب جہاز، ہیلی کاپٹر، توپیں، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، میزائل اور دوسرے فوجی ساز و سامانوں سے جنگ کی شکل پوری طرح تبدیل ہو چکی ہے، تو ضروری ہے کہ مسلمان جارحین کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے جدید ترین ہتھیاروں، ٹینکوں اور جدید ترین فوجی ٹریننگ سے استفادہ کریں۔ اس آیت میں قوا کے لفظ سے مراد صرف جنگی وسائل اور ہر دور کے جدید ترین جنگی وسائل نہیں ہیں، بلکہ تمام مادی و معنوی طاقتیں ہیں کہ جو کسی طرح دشمن پر غالب آنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ بہرحال یہ ہتھیار ایسی دفاعی صلاحیتوں کے حامل ہونے چاہیے کہ دشمن اسلامی ممالک کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھنے کی ہمت نہ کرے، اور اگر کسی طرح کی جاہریت کرے تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی جان و مال اور اسلامی زمینوں کے دفاع کے طریقوں کی کچھ مثالیں تھیں جو اسلام کے حتمی احکام کا حصہ ہیں اور انہیں ہر دور کے حالات کے تقاضوں سے منطبق ہونا چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔